السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک فوجی تربیت گاہ کے قریب ہونے والے مہلک دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ کابل میں ہفتے کے روز فوجی اکیڈمی کے باہر ایک خودکش حملے میں کم از کم 15 کیڈٹ ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اس ہولناک دہشت گردی کے واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر انتہائی افسوس ہے، اور وہ غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ ہفتے کو مارشل فہیم ملٹری اکیڈمی کے باہر کھڑی ایک بس کے نزدیک ہونے والے خودکش بم دھماکے میں 15 زیر تربیت اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ اس بس پر زیر تربیت اہلکار سوار تھے اور طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ مزید برآں بیان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممالک کے درمیان قریبی تعاون اور مربوط کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ فوجی تربیت گاہ کے قریب ہونے والا دھماکہ افغانستان میں 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والا تیسرا خودکش حملہ تھا۔ جمعے کو کابل اور وسطی صوبے غور میں 2 مختلف مساجد پر ہونے والے خودکش بم حملوں میں 72 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ افغان پولیس اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز حملہ اس وقت ہوا جب ایک پیدل خودکش بمبار نے مارشل فہیم ملٹری اکیڈمی کے باہر کھڑی ایک منی بس کے نزدیک پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ منی بس کیڈٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس حملے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران افغانستان میں جاری بم دھماکوں اور لڑائیوں میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت افغان سیکیورٹی اہلکاروں کی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ مشن کے سربراہ تادومیچی یاما موتو نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبادت میں مصروف لوگوں کے خلاف حملے کرنے والے بے رحم اور بے حس افراد کو لازمی طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اور دوسری اہم خبروں میں، نائجر میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک حملے میں نیم فوجی پولیس کے کم از کم 1 درجن اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ویسا ہی حملہ تھا جیسا کہ 4 اکتوبر کو ہوا تھا، جس میں 4 امریکی گرین بیریٹ اور 4 نائجیرین فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ہفتے کے روز کا حملہ اسی علاقے میں ہوا جہاں اخباری نمائندوں کا کہنا ہے کہ حملہ آور راکٹوں اور بھاری اسلحے سے لیس تھے، اور یہ آئیوروو کے قصبے میں ہوا جو دارالحکومت نیامی سے 200 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ حملہ آوروں نے فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے، لیکن نائجر کی تازہ فوج کی آمد کے بعد حملہ آور بھاگ گئے۔ یہ علاقہ مالی کی سرحد کے نزدیک ہے۔ 4 اکتوبر کو امریکی فوجیوں کی ہلاکت سے واشنگٹن ڈی میں تنازع شروع ہو گیا ہے، جہاں قانون ساز اس واقعے کے بارے میں مزید اطلاعات مانگ رہے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم ماریانو راخوئے نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ کتالونیا کی علیحدگی پسند حکومت کو برطرف کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر رہے ہیں، تاکہ اس نیم خود مختار علاقے کو آزادی کے اعلان سے روکا جا سکے۔ راخوئے نے سیاسی بحران پر بلائی گئی کابینہ کی ہنگامی میٹنگ کے بعد یہ بیان دیا۔ اسپین کی حکومت جمعرات کے روز کتالونیا کی خود مختاری کو ختم کرنے کے معاملے پر ایک تحریک پیش کر رہی ہے۔ جاپان میں اتوار کو قبل از وقت عام انتخابات میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم شنزو آبے کا حکمراں اتحاد دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پارلیمان کے ایوان زینی کو گزشتہ ماہ وزیراعظم نے تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد ملک کے سوشل سیکیورٹی نظام کو دوبارہ متوازن کرنے کے تناظر میں عوام سے مینڈیٹ حاصل کرنا ہے۔ پولنگ کا عمل وقت کے مطابق صبح 7 بجے شروع ہوا اور رات 8 بجے تک جاری رہا۔ پاکستان سے کچھ رپورٹس۔
سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں پر مشتمل عسکریت پسند تنظیم کے مبینہ سرگنا سمیت 8 دہشت گرد ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
قومی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی مہم زوروں پر، صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا۔
سشما سوراج بنگلہ دیش کے 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے میانمار کے رکھائن صوبے میں جاری تشدد پر گہری تشویش ظاہر کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور یہ بین الاقوامی خبریں جن کی رپورٹیں ہمارے پاس ہیں۔ شمالی کوریا کے بین البراعظمی میزائلوں کی آزمائش کے بعد سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر نے بتایا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے پیونگ یانگ جانے کو تیار ہیں، تاہم انہیں تاحال کوئی مثبت جواب نہیں ملا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شامی ڈیموکریٹک فورسز کی تعریف کی ہے جنہوں نے رقہ شہر کو داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے صبح ایک ٹویٹر پیغام میں اچانک اعلان کیا کہ وہ ان ہزارہا طویل خفیہ فائلوں کو جاری کرنے کی اجازت دیں گے جو صدر جان ایف کینیڈی کے 54 سال پہلے قتل سے متعلق ہیں، تاہم انہوں نے اس امکان کا اظہار کیا کہ وہ کچھ دستاویزات کو روک سکتے ہیں۔ اور پاکستان سے موصول ہونے والی خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی مرکز کراچی میں نئے ابھرنے والے انتہا پسند گروپ انصار الشریعہ کے لیڈر سمیت 8 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
جنوبی ساحلی شہر کراچی میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں انتہا پسند تنظیم انصار الشریعہ کے سربراہ سمیت 8 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سندھ رینجرز کے مطابق رینجرز اور پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں نے مشترکہ طور پر بلدیا ٹاؤن کے علاقے رئیس گوٹ میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی، جہاں مشتبہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ کارروائی کے دوران رینجرز کے 2 اور پولیس کا 1 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں میں سے 5 موقع پر ہی ہلاک ہوئے، جبکہ 3 بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ رینجرز کے مطابق مارے جانے والوں میں انصار الشریعہ کا مبینہ سرغنہ اور متعدد دہشت گرد حملوں کا منصوبہ ساز شہریار عرف ڈاکٹر عبداللہ بھی شامل ہے۔ سندھ رینجرز کے ترجمان کرنل فیصل نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم میں 15 کے لگ بھگ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی شامل ہیں۔
انصار الشریعہ کے اس گروہ کا سرغنہ ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی، جس کا اصلی نام شہریار الدین وارسی ہے، یہ انصار الشریعہ کا امیر اور تمام دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ، یہ کل رات کیے گئے آپریشن میں ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ انصار الشریعہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو بھی آپریٹ کرتا تھا، ان کا ترجمان بھی تھا، اور اس نے افغانستان سے القاعدہ سے تربیت حاصل کر رکھی تھی۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انصار الشریعہ میں شامل ان 8 دہشت گردوں کی ہلاکت کے باعث اس گروہ کی کراچی میں دہشت گردی کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی۔ البتہ اس کے 4 سے 5 دہشت گرد ابھی تک روپوش ہیں، اور ان کی تلاش کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے انتھک کوششوں کا سلسلہ جاری۔
انصار الشریعہ نامی تنظیم نسبتاً نیا انتہا پسند گروپ ہے، جس کا نام رواں سال کے اوائل میں ہی سامنے آیا تھا۔ گزشتہ ماہ کے اوائل میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی میں سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رکن صوبائی اسمبلی خواجہ اظہار الحسن پر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں بھی انصار الشریعہ کے ملوث ہونے کا بتایا گیا تھا۔ سلامتی کے امور کے ماہر محمود شاہ کہتے ہیں کہ پہلے سے موجود دہشت گردوں کے نیٹ ورک تو سیکیورٹی فورسز نے ختم کر دیے ہیں، اور اب بچ جانے والے انتہا پسند نئے ناموں سے منظم ہونے کے لیے بھی کوشاں نظر آتے ہیں، جن کی سرکوبی کے لیے آپریشنز کا تسلسل ضروری ہے۔
یہ آپ ری لوڈ نہیں کر سکتے کہ ملک کے اندر ان کے نیٹ ورکس، اور اگر وہ ان کے نیٹ ورکس نہیں ہیں تو کچھ اور لوگ، جس طرح یہ اپنے آپ کو انصار الشریعہ کہتے ہیں، یعنی ان کا مائنڈ سیٹ یہی دہشت گردی ہے، تو نئے گروپ کی صورت میں وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں.
اس گروپ کے منظر عام پر آنے کے بعد ان خدشات میں بھی مزید اضافہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل نوجوانوں میں انتہا پسندانہ رجحانات پائے جاتے ہیں جو کہ روایتی طور پر موجود دہشت گرد گروپوں سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پشاور میں حلقہ این اے فور پر قومی اسمبلی کی خالی نشست کے لیے ہونے والا ضمنی انتخاب صوبائی حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک آزمائش بن گیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد تفصیل دیتے ہیں.
پشاور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے چار پر ضمنی انتخاب میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، جہاں ملک کی تقریباً سب ہی بڑی جماعتوں نے نہ صرف اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں بلکہ اس نشست کے لیے انتخابی مہم بھی عروج پر پہنچ چکی ہے. یہ نشست صوبے میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ایک منحرف رکن قومی اسمبلی گلزار خان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی. 26 اکتوبر کو ہونے والے انتخاب میں اس نشست کے لیے گلزار خان کے صاحبزادے اسد گلزار میدان میں ہے، لیکن وہ تحریک انصاف نہیں بلکہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اور اسی جماعت کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. تحریک انصاف نے یہاں سے ارباب عامر ایوب کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ناصر مسازئی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. مسلم لیگ کی امیدوار کو جمعیت علماء اسلام، بدل رحمان گروپ اور آفتاب شیرپاؤ کی قومی وطن پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے. صوبے کی سابق حکمران جماعت عوامی نیشنل پارٹی بھی حلقہ این اے چار کے اس مقابلے میں شریک ہے اور اس نے صوبائی اسمبلی کی سابق ڈپٹی اسپیکر خوشدل خان کو میدان میں اتارا ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ صوبے کے حکمران اتحاد میں شامل جماعت اسلامی نے بھی ضمنی انتخاب میں اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے. حالیہ ہفتوں میں تقریباً سب ہی بڑی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت اس حلقے کے انتخاب کے لیے انتخابی جلسے منعقد کر چکی ہے اور اتوار کو پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہاں ایک جلسے سے خطاب کیا. سیاسی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی شاہد حمید کہتے ہیں کہ اس نشست پر کامیابی کے لیے ہر جماعت بھرپور مقابلہ کرے گی، کیونکہ اسے آئندہ عام انتخابات کے لیے کسی حد تک ووٹر کے رجحان کا بھی پتہ چلے گا.
سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی پارٹی یہ نشست اس وقت جیتے گی وہ عام آئندہ عام انتخابات کے لیے اس نشست کو اپنے لیے پکڑ کرے گی. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس سے جو ریلیٹڈ پانچ صوبائی اسمبلی کے حلقے ٹچ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے تحریک انصاف کے پاس ہیں اور وہیں سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس ہیں. لہذا پی ٹی آئی کے لیے نشست جیتنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہ بڑی کنفیوز صورتحال ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کلیئر کہ پی ٹی آئی یہ نشست جیتے گی.
مزید برا اس ضمنی انتخاب میں حال ہی میں معرض وجود میں آنے والی ملی مسلم لیگ اور تحریک اللہم لبے کے حمایت یافتہ امیدوار بھی میدان میں ہیں. ان جماعتوں کو بنیاد پرست حلقوں کی حمایت حاصل ہے اور ان کے حامی امیدواروں نے گزشتہ ماہ لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج دو روزہ دورے پر اتوار کو بنگلہ دیش پہنچی ہیں. اس دورے میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ روہنگیا مسلمانوں کے بحران کے موضوعات پر گفتگو ہوگی. نئی دہلی سے سہیل انجم نے رپورٹ دی ہے.
وزیر خارجہ سشما سوراج نے میانمار کے رکھائن صوبے میں جاری تشدد پر گہری تشویش ظاہر کی ہے. وہ اس وقت بنگلہ دیش کے دو روزہ دورے پر ہیں. انہوں نے کہا کہ اس بحران کا طویل مدتی حل رکھائن صوبے میں تیز رفتار سماجی و اقتصادی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کا فروغ ہے، جس کا صوبے کی تمام برادریوں پر مثبت اثر پڑے گا. انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود کو ذہن میں رکھ کر اس معاملے سے تحمل سے نمٹے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ واضح ہے کہ معمول کی صورتحال اسی وقت لوٹے گی جب وہاں سے بے دخل افراد صوبے میں واپس آ جائیں. سشما سوراج اتوار کی شام کو ڈھاکہ پہنچی ہیں. وہ بھارت اور بنگلہ دیش کے باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے ایک مشترکہ مشاورتی اجلاس میں شرکت کریں گی. اہلکاروں کے مطابق وہ دریائے تیستا سے متعلق ایک معاہدے اور روہنگیا پناہ گزینوں کے معاملے پر اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب اے ایس محمود علی سے تبادلہ خیال کریں گی۔ ڈھاکہ میں واقع بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ توقع ہے کہ وزیر خارجہ بنگلہ دیشی قیادت سے ملاقات کریں گی اور یہاں کے کلیدی تھنک ٹینکس، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ثقافتی تنظیموں کے نمائندوں سے بھی تبادلہ خیال کریں گی۔ وہ شمال مغربی شہر کھلنا میں چھوٹے اور متوسط تجارتی اداروں کے لیے ایک مشترکہ سہولت مرکز کے قیام اور بنگلہ دیش کو تیز رفتار ڈیزل کی برآمد سے متعلق دو معاہدوں پر دستخط کے موقع پر بھی موجود رہیں گی۔ ذرائع کے مطابق سشما سوراج نے بڑی تعداد میں بنگلہ دیش میں داخل ہونے والے روہنگیا پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اکتوبر کے اوائل میں بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ شاہد الحق بھارت آئے تھے اور انہوں نے صورتحال سے نبردازمہ ہونے کے لیے بھارت کی امداد کے امکانات کا جائزہ لیا تھا۔ بنگلہ دیش کے ایک سفارتکار کے مطابق گزشتہ دو مہینوں میں بھارت نے سب سے زیادہ مدد فراہم کی ہے، لیکن دو ماہ کی قلیل مدت میں بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کی تعداد 5.5 لاکھ تک پہنچ گئی اور اگر بھارت اور بنگلہ دیش صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہوگی۔ ڈھاکہ کے لیے بھارت کی مدد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ انسانی امداد کے لیے ہاتھ بڑھائے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ میانمار حکومت پر روہنگیاؤں کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالے تاکہ ان کی آمد کا سلسلہ بند ہو۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شمالی کوریا کے بین البراعظمی میزائلوں کی آزمائش کے بعد سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ ماہ ہائیڈروجن بم کی آزمائش کے بعد امریکی اور بین الاقوامی مذمت کے علاوہ تاثیرات کے ایک نئے دور کا نفاذ ہوا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایلا دی فرانسس نے اس کشیدہ صورتحال پر ایک رپورٹ ارسال کی ہے، جس سے سنتے ہیں شہناز عزیز سے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی وزیر خارجہ جم میٹس کو یہ اعلان کرنے کے لیے خطے میں بھیجا تھا کہ شمالی کوریا کے ساتھ دفاعی حکمت عملی پر مبنی صبر و تحمل کی پالیسی ختم ہو چکی ہے۔ سابق وائس چیف آف سٹاف جیک کین کہتے ہیں
that the military option was going to be put back on the table, that our policy is simply this, to denuclearize entirely North Korea.
وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ فوجی متبادل اب دوبارہ میز پر آ گیا ہے اور یہ کہ ہماری پالیسی دو ٹوک الفاظ میں تمام شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہوگی اور ان کے ایسا کرنے تک اقتصادی تعزیرات، زیادہ سے زیادہ دباؤ، اس حکومت کو دنیا میں تنہا کر دینا اور آخری حل کے طور پر کسی فوجی متبادل کو میز پر رکھنے جیسے اقدامات شامل ہوں گے۔ سامعین، ٹرمپ انتظامیہ کامیابی کے ساتھ اقوام متحدہ کی نئی اور وسیع تعزیرات لانے میں کامیاب رہی ہے، لیکن ماضی کی طرح اب بھی اس نوعیت کے اقدامات کے لیے بیجنگ کی مدد کی ضرورت ہے۔ نیٹو کے سابق کمانڈر جیمز سٹریپٹس کہتے ہیں
And the reason is simple, it's money. China controls 90-95% of the Korean economy.
وہ کہہ رہے ہیں وجہ سیدھی سادھی ہے، چین کوریا کی 90-95% معیشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ شمالی کوریا سے اس کی زمینی سرحد جڑی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد واقع بحیرہ اور سمندر پر بھی ان کا کنٹرول ہے۔ اگر وہ چاہیں تو چین فوری طور پر شمالی کوریا کو بند کر سکتا ہے۔ جنرل کین بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کسی سفارتی حل کا انحصار چین کو شامل کرنے پر ہے۔ چین کی جانب سے پیونگ یانگ کی تازہ ترین نیوکلیئر اور میزائل سرگرمیوں کی مذمت کے باوجود اسے شمالی کوریا کی حکومت کے خاتمے اور اپنی سرحد پر پناہ گزینوں کے سیلاب کو روکنے کی امید ہے۔ تاہم کچھ ماہرین کا استدلال ہے کہ اس مسئلے کو چین کی مدد کے بغیر حل کرنے سے جنوبی کوریا اور جاپان کو خطرہ ہے۔ سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر پیٹریس کہتے ہیں
What happens if South Korea asks the United States to return nuclear weapons to the peninsula or they say we need our own nuclear program?
وہ کہہ رہے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا اگر جنوبی کوریا امریکہ سے نیوکلیئر ہتھیار اس جزیرہ نما پر واپس لانے کی بات کرے؟ وہ کہیں کہ ہمیں خود اپنے نیوکلیئر پروگرام کی ضرورت ہے۔ آپ کس طرح ان کی اس بات کو رد کریں گے؟ جاپان نے اپنے مشترکہ دفاع کی اجازت دینے کے لیے پہلے ہی اپنے آئین کی اثر نو توجیہ کی ہے۔ نیٹو کے سابق کمانڈر نے امید ظاہر کی کہ چین باقی دنیا اور امریکہ کے ساتھ کھڑے رہنے اور کسی سفارتی نتیجے کی تشکیل دینے کا انتخاب کرے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ اپنی چین کی پالیسی کا جائزہ لے رہی ہے، جس کے صدر ٹرمپ کے نومبر میں ہونے والے مشرقی ایشیا کے دورے سے قبل مکمل ہونے کی امید ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے کئی برسوں سے ایسی راہیں تلاش کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو قائل کیا جا سکے کہ ملک میں موجود شدت پسند گروپوں کو ہمسایہ ملک افغانستان اور بھارت میں انتہا پسند کاروائیوں سے باز رکھا جا سکے۔ حالیہ دنوں میں افغانستان سے متعلق امریکہ کی جانب سے پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہم آپ کو کچھ دیر بعد سنوائیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر نے بتایا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے پیونگ یانگ جانے کو تیار ہیں، تاہم انہیں تاحال کوئی مثبت جواب نہیں ملا ہے۔ 93 سالہ صدر کارٹر کی جانب سے اس پیشکش کے پس منظر میں ہمارے ساتھی اسد حسن نے تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
سابق صدر جیمی کارٹر 93 سال کی عمر میں بھی بیک وقت رفاہی، سیاسی اور سفارتی محاذوں پر مصروف عمل رہنما خیال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کو پیشکش کر چکے ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سفارتی کوششوں کے لیے وقت ہمیشہ موجود رہتا ہے اور سابق صدر کی سوچ دانش مندانہ ہے۔ عظمت رسول فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے سے وابستہ ہیں، وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں،
ڈپلومیسی کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہوتے ہیں اور ہر قوم جو ہے ان کو کھلا رکھتی ہے۔ جیسا کہ جو نارتھ کوریا کے ان کے سفارتی نمائندے ہیں، ان کا بھی بیان تھا کہ یو ایس جو ہے اس کو کو ایگزسٹ کرنا جو ہے وہ سیکھنا ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے میرے خیال میں اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ اگر یعنی ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔
جیمی کارٹر نے سفارتی کردار کی یہ پیشکش ٹرمپ انتظامیہ میں قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر کے ذریعے کی، جو ان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تاہم نیو یارک ٹائمز کے مطابق سابق صدر نے بتایا ہے کہ انہیں اس پیشکش کا تاحال کوئی مثبت جواب نہیں ملا ہے۔ پروفیسر عظمت رسول کہتے ہیں کہ جیمی کارٹر نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور اگر وہ اس محاذ پر فعال ہوں گے تو شمالی کوریا کو ٹھہراؤ پر مائل کر سکتے ہیں۔
جو امریکی صدور ہیں ان کا عام طور پہ یہی ریکارڈ رہا ہے کہ وہ ریٹائرڈ لائف گزارتے ہیں اور وہ کسی ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے، لیکن جیمی کارٹر صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور ان کی عزت ہے عالمی سطح پہ۔ تو میرے خیال میں جیمی کارٹر صاحب کی اس آفر کو سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ پری ایمپٹیو سٹرائک کا، یا ایک جہاں پہ فیئر ہو، جہاں پہ ٹرسٹ نہ ہو، جہاں پہ اس قسم کی کسی بھی صورتحال کی گنجائش رہتی ہے، تھوڑی سی غلط فہمی کسی بہت بڑے حادثے کو جنم دے سکتی ہے۔
ظفر ہلالی پاکستان کے سابق سفیر اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں، وہ بھی مسٹر کارٹر کے اس اقدام کو سراہتے ہیں۔
میرے خیال میں کارٹر اگر یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے، بڑا صحیح ہے۔ سمجھنا کارٹر صاحب کو یہ ہے، امریکنوں کو بھی، اور کارٹر صاحب اور کارٹر بڑے سینسیٹیو آدمی ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ بھائی یہ کس چیز سے، یہ اس کی جو ڈر اور خوف ہے نارتھ کوریا کی، یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انویژن امیننٹ ہے اور کسی وقت بھی اس کا تخت الٹ سکتا ہے۔
ظفر ہلالی کے بقول اگر شمالی کوریا کی قیادت کے ذہنوں سے خوف نکال دیا جائے تو وہ بہتر انداز میں رابطوں کا حصہ بن سکتے ہیں۔
اگر یہ اس کا خطرہ دور کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایشورنس دے جا سکتے ہیں امریکہ سے ایز اے فارمر پریزیڈنٹ کہ یہ ہم لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے بھی ملک ہیں، جو بھی انٹرنل ڈیولپمنٹس ہیں، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، تو میرے خیال میں وہ اچھی بات ہوگی۔ کچھ یہ جو کمپلیٹ پیرانویا ہے نارتھ کوریا میں امریکہ کا، شاید یہ کم ہو جائے۔
وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی اقدام کمزوری نہیں بلکہ دانش مندی ہوگا۔
ان کو نارملائز کریں، ریلیشن شپ ان سے ٹریڈ کریں، ہر چیز کریں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ویکنس شو کر رہے ہیں۔ اٹس ریڈیکولس ٹو سجیسٹ کہ امریکہ کا کوئی کمپیریزن ہے نارتھ کوریا کا، مگر یہ ویکنس نہیں ہے، یہ وزڈم ہے۔
سابق صدر جیمی کارٹر اگست 2010 میں شمالی کوریا کے دورے میں زیر حراست دو امریکی شہریوں کی رہائی کو یقینی بنا چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر چین اور روس کو بھی سفارتی کوششوں کا حصہ بنایا جائے تو بعید از قیاس نہیں ہوگا کہ پیونگ یانگ اپنے جوہری پروگرام کو بھی رول بیک کرنے پر غور کرے۔
بجائے اس کے کہ میڈیا کے ذریعے ٹاکس ہوں اور ایکسچینج آف تھریٹس ہو, تو اس کی بجائے اگر براہ راست ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ڈپلومیسی کو انوالو کیا جائے تو میرے خیال میں ابھی تو شاید نہیں, لیکن کچھ وقت کے بعد شاید یہ صورتحال بھی آئے کہ نارتھ کوریا کو اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک یا کرٹیل کرنے پہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مجبور کیا جا سکے.
اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
حالیہ دنوں میں افغانستان سے متعلق امریکہ کی جانب سے پالیسی اعلان کے بعد پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے, جس کے بعد یہاں کے مختلف تھنک ٹینکس میں پاک امریکہ تعلقات پر بحث و مباحثے جاری ہیں. اس قسم کے ایک مباحثے پر مشتمل ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
پاکستان سے کیسے نمٹا جائے, یہ عنوان تھا ایک امریکی تھنک ٹینک یو ایس انسٹیٹیوٹ فار پیس کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ایک مباحثے کا, جس میں سابق امریکی عہدیداروں نے شرکت کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا. پاکستان اور افغانستان کے لیے سابق امریکی ایلچی لارل ملر کا کہنا تھا کہ ان کی نظر میں پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ یا بد اعتمادی کی بڑی وجہ دونوں ممالک کا افغانستان کے بارے میں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر پر یکسوں نہ ہونا ہے. دونوں کے درمیان بعض معاملات پر اختلافات موجود ہیں, دونوں ملکوں کو اس پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے, مگر اب تک عملی طور پر اس سلسلے میں زیادہ کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا. اس سوال کے جواب میں کہ موجودہ صورتحال میں امریکہ کو پاکستان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, لارل ملر کا کہنا تھا
ٹو پریشر پاکستان ٹو ٹیک سیریسلی یو ایس کنسرنز بٹ ٹو میک اے کلیئر کیس ایز ٹو واٹ از آن آفر فار پاکستان.
امریکہ کو چاہیے کہ صرف پاکستان پر یہ دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ امریکہ کے تحفظات کو سنجیدگی سے لے, بلکہ یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اس بدلے میں کیا فائدہ ہوگا, یعنی امریکہ پاکستان کے فائدے کے لیے کتنا مؤثر اور عملی کردار ادا کرے گا. دوسری طرف امریکہ کو پاکستان سے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا کرنے کے لیے تیار ہے اور کیا نہیں کر سکتا, اور یہ کہ پاکستان امریکی مفادات حاصل کرنے میں کیا مدد کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ساری توجہ اس پر لگائی جائے کہ آپ کا نقطۂ نظر غلط ہے اور ہمارا صحیح. یہ الفاظ تھے لارل ملر کے. افغانستان میں امریکہ کے سابق سفیر زلمے خلیلزاد کی نظر میں پاک امریکہ تعلقات میں تنوع کی دو بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ امریکہ کی بھارت سے بڑھتی ہوئی قربت ہے, جو امریکہ خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نمٹنے کے لیے کر رہا ہے, اور دوسری بڑی وجہ پاکستانی سرزمین پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. اس صورتحال میں پاکستان کے لیے امریکہ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا ہمیں چاہیے کہ ایک نئی پالیسی اپنائی جائے جو موجودہ حکومت بنا رہی ہے. اس کے کچھ مثبت اثرات بھی نظر آ رہے ہیں, اور حال ہی میں پاکستان کی طرف سے کچھ مثبت اشارے ملے ہیں, لیکن یہ سب کچھ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب پاکستان پر دباؤ بڑھتا ہے تو وہ حالات کو معمول پر لانے کے لیے اور امریکہ کی جانب سے دباؤ میں کمی کرنے کے لیے مثبت اشارے دینے لگتا ہے, لیکن یہ سب کچھ ہی عرصے کے لیے ہوتا ہے. پاکستان نے مخفیوں کو بازیاب کروایا اور فوجی سربراہ نے کابل کا دورہ کیا, لیکن ہمیں یعنی امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان سے ایک ایسا روڈ میپ مانگے جو حقانی نیٹ ورک سمیت دیگر انتہا پسند گروپوں کو ختم کرنے کی پاکستانی ارادے کی تصدیق کرتا ہو. امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل کا کہنا تھا کہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں موجود دہشت گرد ٹھکانوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے اور پاکستان پر دوہری چال چلنے کا الزام لگاتا رہا ہے, جبکہ پاکستان ان سب کی تردید کرتا رہا ہے, لیکن اس سے بات آگے بڑھ نہیں پا رہی. رابن رافیل کا کہنا تھا
is time to get serious and getting serious for the US side does not mean wagging our fingers.
میرا مشورہ ہے کہ دونوں ممالک کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. امریکہ کے لیے سنجیدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حکومت پاکستان سے کہیں کہ آپ وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں, ورنہ اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. دوسری طرف پاکستان کا یہ رد عمل بھی درست نہیں کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں اور یہ کہ ہم روس اور چین سے دوستی بڑھائیں گے۔ میرے خیال میں دونوں ملکوں کا یہ طریقہ کار درست نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں بھارت کے کردار کو واضح کرے اور اس بارے میں پاکستان کے تحفظات پر توجہ دے اور اس کا حل نکالے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے آمادہ کرے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کو ختم کیے بغیر ہم افغانستان میں امن نہیں لا سکتے۔ اور آخری مشورہ یہ کہ امریکہ کو افغانستان میں اچھی طرز حکمرانی پر توجہ دینی چاہیے۔ میرے خیال میں افغانستان میں ابتر صورتحال کی مکمل ذمہ داری پاکستان پر ڈالنا درست نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کم عمر میں شادی پر پابندی عائد کرنے والے قوانین کے باوجود پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ بدستور جاری ہے، جس کی کچھ وجوہات میں روایات پر عمل کرنا اور غربت شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچپن میں شادی کر دینے سے کسی لڑکی کی تعلیم اور صحت دونوں متاثر ہوتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی لاہور میں نامہ نگار سمن خان نے اس مسئلے پر جو رپورٹ تیار کی ہے اسے نیوز روم کے لیے سحر ماجد نے تحریر کیا اور شہناز عزیز پیش کر رہی ہیں۔
اسما ایک ایسی نوجوان لڑکی ہیں جن کی بچپن میں شادی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں
کہ بات من ماتا تھا، لڑائیں جگہ کرتا تھا، نشہ کرتا تھا۔
اسما کی شادی ایک 40 برس کے شخص سے ہوئی تھی جس کا مطالبہ تھا کہ وہ اس کی پہلی بیوی کے 4 بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ بہرحال آخر کار اس نے اسما کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت اسما کی عمر صرف 17 برس تھی۔
کھانا پکانا کرتی تھی، دائی گھر کا کام کرتی تھی، گھر سنبھالتی تھی، بچے سنبھالتی تھی، بچوں کو نہلاتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی۔
اسما کو پٹھوں کی کمزوری کا عرصہ لاحق ہو گیا تھا اور طلاق کے بعد وہ اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے پاس چلی گئی۔ اس کی ماں کہتی ہیں
بچی کی شادی جس سے ہوئی تھی 30-35 سال بڑا تھا، بس مجبوری میں کر دی۔ میں کہا چلو اپنا گھر جائے گی تو سکون لے گی، لیکن وہ اور الٹی مصیبت گھر میں میرے پڑ گئی، بچی کے پڑ گئی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے بندہ دھوکے باز نکلے گا۔
پاکستان میں 2015 میں بچپن کی شادی پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ صوبہ پنجاب میں اس پابندی کو سخت سزاؤں کے ساتھ مزید مستحکم کیا گیا تھا، تاہم جیسا کہ عورت فاؤنڈیشن کی نبیلہ شاہین کہتی ہیں مسئلہ بدستور موجود ہے۔
نکاح کا جو فارم ہے نہ لڑکا پڑھتا ہے نہ لڑکی پڑھتی ہے۔ اچھا وہ فارم فل کون کرتا ہے؟ نکاح خاں فل کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے فل کرتا ہے۔ اب نکاح خاں کو کے لیے لازمی ہے کہ وہ نکاح کے تمام خانوں کو فل کرے گا۔ اچھا دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اگر وہ فل نہیں کرتا تو اس کے لیے سزا رکھ دی، جرمانہ بھی رکھ دیا۔ اب ایشو جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ قانون ہے۔
پنجاب کے عورتوں کے کمیشن کا کہنا ہے کہ بچپن کی یہ شادی عام طور سے 2 خاندانوں کے درمیان سمجھوتے کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے بہت سی شادیوں کا ریکارڈ تک نہیں ہوتا۔ فوزیہ وقار پنجاب ویمنز کمیشن کی چیئرپرسن ہیں۔ وہ کہتی ہیں
قانون کے مطابق 16 سال سے کم عمر کی جو بچی کی اگر شادی ہو اور 18 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی ہو تو اس کو ہم چائلڈ میرج کہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی رپورٹ نہیں ہوتی ہیں وہ، تو آپ ہمارے پاس اعداد و شمار بھی نہیں آتے۔ جینڈر پیرٹی رپورٹ آپ کو پتہ ہے ایک ایسی رپورٹ ہے جو کمیشن پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن جمع کرتا ہے۔ اس میں جب پولیس سے ہم نے یہ اعداد و شمار لیے ہیں تو ہمیں کوئی 6 یا 7 خالی رپورٹس آئی ہیں 2016 کی۔
سمن سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ بچپن کی ان شادیوں کو ختم کرنا مشکل ہے۔ بہت سے خاندان صرف اس لیے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس غربت کی وجہ سے ان لڑکیوں کی دیکھ بھال کی استطاعت نہیں ہوتی، اور کچھ والدین دوسرے خاندانوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے یا روایات کی پاسداری کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت سے بحران حل نہیں ہوتا اور چین استحکام برقرار رکھنے کے لیے میانمار کی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ چینی عہدیدار کی طرف سے یہ بیان ہفتے کو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب میانمار کی راکھائن ریاست میں تشدد جاری ہے۔ راکھائن میں شدت پسندوں کے حملوں کے بعد میانمار فوج کی جوابی کاروائیوں کے بعد 500,000 سے زائد روہنگیا فرار ہو کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے میانمار کی حکمت عملی کو روہنگیا برادری کی نسلی صفائی قرار دیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے بدھ کو ان ظالمانہ کاروائیوں کے ذمہ دار میانمار کی فوج کو قرار دیا تھا۔ صومالیہ میں اتوار کے روز ایک بارودی سرنگ کے پھٹنے سے 6 صومالی شہری ہلاک ہو گئے۔ زیرین شبیلہ کے علاقے میں عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو تصدیق کی کہ 2 خواتین اور 4 مرد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک دیسی بارودی مواد دانیگا گاؤں کی ایک منی بس سے ٹکرا گیا۔ یہ علاقہ دارالحکومت موغدیشو سے 35 کلومیٹر شمال میں ہے۔ ڈپٹی گورنر لوئر شبیلہ علی نور محمد نے کہا کہ ہلاک ہونے والے غریب کسان تھے جو اپنے پھل اور سبزیاں فروخت کرنے کے لیے بازار آئے تھے۔ نور محمد نے بتایا کہ الشباب گروپ یہاں بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے کیونکہ حکومت نے ایک فوجی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شامی ڈیموکریٹک فورسز کی تعریف کی ہے جنہوں نے رقہ شہر کو داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں تحریر کیا کہ داعش کو اس کے نام نہاد دارالحکومت میں شکست دینا ایک بڑی کامیابی ہے اور اس دہشت گرد تنظیم کا صفایا کرنے کے لیے عالمی سطح پر جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ داعش کے دارالحکومت کو اور اس کے زیر قبضہ بڑے علاقوں کو آزاد کروانے سے داعش کے خلافت کے دعوے کو ختم کرنے میں مدد ملی ہے۔ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم کا کہنا ہے کہ رقہ کی لڑائی میں تقریباً 3,200 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے صبح ایک ٹویٹر پیغام میں اچانک اعلان کیا کہ وہ ان ہزارہا طویل خفیہ فائلوں کو جاری کرنے کی اجازت دیں گے جو صدر جان ایف کینیڈی کے 54 سال پہلے قتل سے متعلق ہیں۔ ٹرمپ نے تاہم اس امکان کا اظہار کیا کہ وہ کچھ دستاویزات کو روک سکتے ہیں۔ جس نے کینیڈی اسکالرز میں ان خدشات کو جنم دے دیا ہے کہ صدر ان خفیہ ایجنسیوں کے دباؤ میں آ سکتے ہیں جنہیں ان دستاویزات کی اشاعت سے شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے بعد میں ایک بیان جاری کیا جس میں اس امکان کا اظہار کیا کہ کچھ دستاویزات کو روکا جا سکتا ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ سمیت 6 عالمی قوتوں کے ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا تو پھر یہ معاملہ امریکی کانگریس کے ہاتھوں میں چلا گیا کہ وہ اس پر کوئی قدم اٹھائے۔ جنوری سن 2016 میں کی گئی قانون سازی کے تحت اگر صدر اس کی توثیق نہیں کرتے تو کانگریس دوبارہ ایران پر معاشی پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی گریٹا وین سیسٹیرن نے ایک انٹرویو میں سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے ریپبلکن رکن سینیٹر لنڈسے گرہم کا کہنا ہے کہ ایران کا رویہ کس نے معاہدے کے لیے مذاکرات کے متقاضی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرل کل۔
سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن سینیٹر لنڈسے گرہم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک ایران سے طے پانے والا جوہری معاہدہ درست کیوں نہیں ہے تو جواب میں ان کا کہنا تھا میرے نزدیک اس معاملے کا جوں کا توں رہنا ناقابل قبول ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس سوچ پر انتخاب لڑا تھا کہ یہ معاہدہ دنیا کے لیے درست نہیں ہے اور میرے خیال میں ایسا ہی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ اس معاہدے کے تحت 15 برس گزر جانے کے بعد ایرانی یورینیم کو افزودہ کر سکتے ہیں چاہے اس دوران ان کا رویہ کیسا ہی کیوں نہ رہا ہو، اور میرے خیال میں اس سے عرب یہ سوچیں گے کہ اب ایرانی تو ایٹمی اسلحہ ضرور بنائیں گے اس لیے ان کے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ اب وہ اسے خود بنائیں یا کسی سے خریدیں لیکن اس سے جوہری اسلحے کی ایک دوڑ شروع ہو جائے گی۔
The Congress will look at adding new conditions on the domestic Iranian deal.
سینیٹر لنڈسے گرہم کا مزید یہ کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ داخلی سمجھوتے کے لیے کانگریس اس میں مزید شرائط عائد کرنے پر غور کرے گی۔ ہم کہیں گے کہ اگر آپ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل پروگرام جاری رکھا تو ہم دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں گے۔ اگر آپ نے ان سپیکٹروں کو ان مقامات تک جہاں وہ جانا چاہتے ہیں رسائی نہ دی تو ہم دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں گے، اور ہاں اگر 15 برس کے بعد بھی آپ ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو فروغ دینے والے ہوئے تو ہم نگرانی جاری رکھیں گے۔ اس سوال پر کہ یہ سمجھوتا تو امریکہ نے کیا ہے، اور صدر نے یہ نہیں کہا کہ ایران نے سابقہ انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے اس سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے اور اس سے پیچھے ہٹنے سے یورپ بھی خوش نہیں ہے، اور یہاں ہماری اپنی کابینہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، تو پھر آپ اس رکاوٹ کو کیسے عبور کریں گے؟ جواب میں سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا تھا،
This is an executive agreement, not a treaty. I said, let's try to make this a treaty. They said not, because a treaty is binding.
یہ ایک انتظامی سمجھوتا ہے، کوئی میثاق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آئیے اسے ایک میثاق میں تبدیل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ میثاق کی پاسداری کرنا آئندہ انتظامیہ پر لازم ہوگا۔ یہ سمجھوتا صدر اوباما نے، جان کیری اور بین الاقوامی برادری نے ایرانیوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے نزدیک یہ کوئی معقول سمجھوتا نہیں تھا، میرے خیال میں یہ بدترین سمجھوتا تھا، اور صدر ٹرمپ کے پاس ہر طرح کا حق ہے کہ وہ اس سمجھوتے کو تبدیل کریں یا منسوخ کر دیں۔ میں خوش ہوں کہ انہوں نے اسے منسوخ نہیں کیا۔ اس سوال پر کہ آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانیوں نے اس سمجھوتے کی خلاف ورزیاں کی ہیں، تو جواب میں سینیٹر گراہم کا کہنا تھا، مجھے اس کا علم نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس سارے سمجھوتے کو اس طرح تشکیل دیا گیا تھا تاکہ انہیں بہتر لوگ بنایا جائے، انہیں بین الاقوامی برادری میں واپس لایا جائے۔ میں کہوں گا کہ اس سمجھوتے کے بعد وہ بدتر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے $150 ارب کی پابندیوں میں نرمی حاصل کی، اپنی فوج کو مضبوط بنایا، وہ 4 ارب ریاستوں کے دارالحکومتوں کو پائمال کر رہے ہیں، وہ ہماری جانب اشتعال انگیزی سے کام لے رہے ہیں، اور ہمارے اتحادی اسرائیل کے ساتھ بھی۔ انہوں نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور وہ زیادہ بڑی فوج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ سمجھوتا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری میں شامل نہیں ہونا چاہتے، اور پیشتر اس کے کہ دیر ہو جائے، ابھی وقت ہے کہ انہیں روکا جائے۔ سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا ہے کہ وہ ڈیموکریٹ ارکان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس معاملے پر کسی نئی قانون سازی کے لیے درکار 60 ووٹ حاصل کیے جا سکیں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو وہ موجودہ قانون کے تحت سادہ اکثریت کے ساتھ دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اتوار کے روز سعودی عرب اور عراق کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے پیش رفت کو آگے بڑھایا ہے جو ایران کے علاقے میں بڑھتی ہوئی فوجی کوششوں کو روکنے کے مقصد سے ہو رہی ہے۔ ٹیلرسن سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک اجلاس میں شریک ہیں جو سعودی عرب اور عراق کے درمیان رابطے اور تعاون کی کمیٹی نے بلایا ہے۔ ٹیلرسن نے اپنے ابتدائی بیان میں سعودی شاہ سلمان اور عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کو بتایا کہ ان کے بڑھتے ہوئے رابطوں سے تعلقات میں بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ وہ اگست میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم سرحدی گزرگاہ کھولنے اور بغداد میں اور ریاض کے درمیان براہ راست پروازوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ٹیلرسن بعد میں دوحہ جا رہے ہیں جہاں وہ قطری لیڈروں سے بات چیت کریں گے، جس کے بعد وہ پاکستان، بھارت اور جنیوا جائیں گے۔ شمالی کیمرون کے دور دراز علاقوں میں بوکو حرام کے خودکش حملوں کی مہم نے حملوں میں کمی کے دعووں کے باوجود شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ مقامی لوگ بوکو حرام کے تقریباً 400 یرغمالیوں کو گھر واپس آنے نہیں دے رہے ہیں۔ موقع ایڈوین نے کیمرون کے قصبے موزوگو سے مزید تفصیلات بتائی ہیں جہاں سابق یرغمالی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے تفصیلات شہناز نفیس سے۔
سینکڑوں کی تعداد میں بوکو حرام کے سابق یرغمالی اور جنگجو کیمرون کے شمال میں نائجیریا کی سرحد کے قریب واقع ایک قصبے موزوگو میں ایک لائن میں کڑے خوراک کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ لوگ تھکے ہوئے اور بھوکے نظر آ رہے تھے۔ ان میں 45 سالہ آشا ہمینا بھی شامل تھیں، جنہیں ایک ہفتہ قبل کیمرون کے فوجی یہاں کیمپ میں لائے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں انتہا پسندوں کے سابق گڑھ سب بشا فارسٹ سے یہاں لایا گیا۔
وہ کہتی ہیں کہ انہیں جب یاد آتا ہے کہ سب بشا فارسٹ میں ان پر کیا گزری تو وہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ ایسا پھر کبھی ان کی زندگی میں نہ ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ گھر لوٹیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ تاہم اشا ہمینہ کا یہ خواب مستقبل قریب میں پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ بعض یرغمالیوں نے کہا ہے کہ ان کے گاؤں پر حملوں کے دوران جب بوکو حرام کے جنگجو انہیں پکڑ کر نائجیریا لائے تو انہیں اس جہادی گروپ میں جنگجو کے طور پر شامل کرنے پر مجبور کیا گیا اور ان کے بچوں کو خودکش بمبار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مزوکو میں ایک کمیونٹی لیڈر اروونا ابا کا کہنا ہے کہ وہ ان سابق یرغمالیوں کو اپنے گاؤں میں آنے نہیں دیں گے کیونکہ بقول ان کے ان میں سے بعض بوکو حرام کے جاسوس ہو سکتے ہیں اور گاؤں میں ایک دفعہ پھر انتشار پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ابا کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیمرون کی حکومت انہیں ان کی سیکیورٹی اور تحفظ کی یقین دہانی کروائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے وسائل محدود ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے پانی کم ہے اور اگر وہ یرغمالیوں کے ساتھ یہ بانٹیں گے تو اس سے مزید مسائل جنم لیں گے۔ بوکو حرام کے بعض سابق جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کے ساتھ دو برس گزارنے کے بعد انہوں نے وہاں سے بھاگنے، ہتھیار ڈالنے اور خود کو فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزوگو کا شمار کیمرون کے ان قصبوں میں ہوتا ہے جو بوکو حرام کے حملوں سے بری طرح متاثر ہوئے اور جہاں اس گروپ نے سکولوں، چرچوں، بازاروں اور مسجدوں کو نشانہ بنایا۔ کیمرون کے شمالی علاقے کے گورنر مقامی لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سابق یرغمالیوں کو آنے کی اجازت دیں اور یہ کہ حکومت ان کو مکمل تحفظ فراہم کریں گی۔ شمال مغربی نائجیریا میں یہ تنازع 8 سال قبل شروع ہوا تھا جس کے نتیجے میں کم از کم 2,05,000 افراد ہلاک اور 2.6 ملین افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں بتایا ہے کہ چین اور دیگر ممالک کے سفارتی عملے کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی بندوبست موجود ہیں اور کسی بھی سفارت خانے سے اگر سیکیورٹی بڑھانے کی درخواست کی جائے تو اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جانا چاہیے۔ وزیر مملکت نے یہ بات ہمارے نمائندے قمر عباس جعفری کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہی۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں چین کے سفیر کو دہشت گردی کے حملے کا خطرہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں قمر عباس جعفری سے ان کا یہ انٹرویو۔
خبریں گشت کر رہی ہیں کہ چین نے پاکستان سے اپنے امبیسیڈر کو فردر پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے کہا ہے، کیا حقیقت ہے؟
دیکھیے، بالکل، پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے جتنے بھی فارنرز ہیں انہیں خصوصی طور پر ایسے دہشت گرد گروپ جو کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سٹیبل کنٹری نہیں ہے اور یہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف خبر بڑی بنتی ہے بلکہ پاکستان کے امیج کو بھی نقصان کافی پہنچتا ہے۔ تو جتنے بھی فارنرز ہیں اور ان کو ایک ہم سیکیورٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں، چائنا کیونکہ وہاں ایک بڑی تعداد میں چائنیز کی موجود ہے سی پیک اور باقی پروجیکٹس کے سلسلے میں، تو یہاں پر ان کی پروٹیکشن کے لیے نہ صرف پولیس کے لیول پر یعنی صوبے کے لیول پر اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنائے گئے ہیں اور اس میں نئی بھرتیاں کی گئی ہیں، کچھ پرانی پولیس افسران اس میں ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح افواج کے لیول پر بھی، نیشنل لیول پر بھی ایک پورا علیحدہ سے ایک ونگ بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پروٹیکشن دی جا سکے۔ تو ہم آلریڈی ایک بڑا سینسٹیو ہیں اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے جتنے بھی بیرونی ملک سے آئے ہوئے مہمانوں کے بارے میں، سو ہم سیکیورٹی کو کافی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں جو دہشت گرد ہیں وہ ان کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے جب یہ کہیں گلی محلے میں رہتے ہیں یا کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو نشانہ بنانا ایزی ہے، اور شاید اور کیونکہ دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردوں کو بہت حد تک نقصان ہو چکا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی کام ضرور کرتے رہیں گے جس سے کہیں نہ کہیں پاکستان کے امیج کو اور دہشت گردی کی جنگ میں جو کامیابیاں جو نظر آ رہی ہیں بین الاقوامی طور پر وہ بھی نظر آئے کہ وہ ابھی پاکستان کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن یہ آلریڈی ہم بڑی پروٹیکشن دے بھی رہے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. اس معاملے کو بھی اگر یہ وزارت داخلہ کے پاس آئے گا ہم بالکل اس کو دیکھیں گے.
اور مطلب اس پرٹیکولر کیس میں آپ اسپیشل ارینجمنٹس کریں گے؟
دیکھیے میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ پہلے ہی ارینجمنٹس جو ہیں وہ کی جا چکی ہیں, وہ آلریڈی ان پلیس ہیں, لیکن مزید بھی اگر کسی بھی جگہ پر, اور یقیناً کیونکہ چائنا ہمارا ایک دوست ہمسایہ ملک بھی ہے, ایک بڑی انویسٹمنٹ سی پیک کی صورت میں بھی کر رہا ہے, اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہمارے فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہمارے آتے ہیں لوگ کئی کسی بھی ممالک سے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سب کو بھی سیکورٹی دے. لیکن چائنا کے لیے اور سی پیک کے لیے ایک اسپیشل ونگ جو ہیں ملک کی لیول پر اور اس کے بعد صوبوں کے لیول پر بنائے گئے ہیں تاکہ بڑی تعداد میں جو چائنیز ہیں وہ سیف اور سیکیور رہ سکے.
بہت شکریہ طلال چودھری صاحب.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سائنسدان زمین کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے اور مصنوعی طریقے سے زمین پر آنے والی سورج کی حدت کم کرنے کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ منصوبہ بہت مہنگا ہے لیکن آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے کے اہداف پورے کرنے کے لیے ایسے غیر روایتی طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو تیزی سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت کم کر سکیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پیرس معاہدے کے اہداف صرف فیکٹریوں اور موٹر گاڑیوں سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی سے حاصل نہیں کیے جا سکتے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کو سن 2015 کے پیرس معاہدے سے نکالنے کے فیصلے کے بعد اس کا حصول مزید دشوار ہو گیا ہے. اب زمین کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے نئے طریقے اختیار کرنا ہوں گے. سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ کے مضافات میں ایک سوئس کمپنی کلائم ورکس کی 2,30,00,000 مالیت کی فیکٹری نے مئی میں فضا سے گرین ہاؤس گیسوں کو کھینچنا شروع کر دیا ہے. اس فیکٹری میں دیو قامت پنکھے اور فلٹر لگائے گئے ہیں. کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ تجارتی پیمانے پر کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچنے والا دنیا کا پہلا بڑا پلانٹ ہے. دنیا میں ہوا سے براہ راست کاربن گیسیں کھینچنے والی چند ہی کمپنیاں ہیں جنہیں حکومتیں, مائکروسافٹ اور یورپی اسپیس ایجنسی جیسے اداروں سے بڑے پیمانے پر فنڈ مل رہے ہیں. ہوا سے بڑی مقدار میں گرین ہاؤس گیسیں کھینچنے سے عالمی درجہ حرارت کو نیچے لانے میں مدد مل سکتی ہے, لیکن اس پر بھاری اخراجات اٹھتے ہیں. کلائم ورکس تقریباً 1 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچنے پر $600 صرف کر رہا ہے. اس سال کے آخر تک یہ پلانٹ جب اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا تو اس وقت وہ 700 ٹن سالانہ کاربن گیسیں کھینچ رہا ہوگا. لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صرف 45 امریکی 700 ٹن کاربن گیسیں پیدا کرتے ہیں. کلائم ورکس کے ڈائریکٹر جین ورٹس بیکر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پیداواری اخراجات $100 فی ٹن تک لے آئیں گے اور سن 2025 تک کاربن گیسوں کے عالمی اخراج میں 1% تک کمی کر دیں گے. آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ عالمی درجہ حرارت کو کم کر کے صنعتی دور کے درجہ حرارت سے 2% زیادہ کی سطح تک نیچے لایا جائے گا. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عالمی درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں. امریکہ کے تعاون کے بغیر تو ان اہداف کا حصول اور بھی مشکل ہے. اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی معروف ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک نئے منصوبے کے لیے $75,00,000 کے عطیات اکٹھا کیے ہیں. اپنے اس منصوبے پر وہ سن 2018 میں ایریزونا میں اپنے کام کا آغاز کریں گے. اس پروجیکٹ کے تحت زمین پر پہنچنے والی سورج کی حرارت کی شدت کم کی جائے گی اور یہ ہدف مصنوعی بادل بنا کر حاصل کیا جائے گا. سائنسدانوں کی ٹیم کے قائد ڈیوڈ کیتھ کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم اگلے سال ریاست ایریزونا میں ایک غبارے کے ذریعے کافی بلندی پر ایک کیمیکل کا چھڑکاؤ کرے گی. اس عمل سے بننے والے بادل سورج کی حرارت کو براہ راست زمین پر پہنچنے سے روک دیں گے, جس سے اس علاقے کا درجہ حرارت کم ہو جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ جیو انجینئرنگ ہے اور کوئی فسانہ یا فکشن نہیں ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے
تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
1 اکتوبر کو کھلے آسمان کے نیچے لاس ویگس میں ایک میوزک کنسرٹ میں فائرنگ کے ہولناک واقعے پر جس کے دوران 58 لوگ ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے امریکہ سوگوار ہے. فائرنگ کرنے والے شخص نے بظاہر خود کو گولی مار لی اور وہ ہوٹل کے اس کمرے میں مردہ پایا گیا جہاں سے اس نے یہ حملہ کیا تھا. تفتیش کنندگان جدید امریکی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر کی جانے والی سب سے بڑی فائرنگ کے محرکات کے بارے میں ابھی تک کچھ زیادہ معلوم نہیں کر سکے. تاہم ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ اب تک دہشت گردی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود لاس ویگس گئے اور قتل عام کے متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی عملے، قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں اور ان شہریوں سے ملے جو حملے کے دوران اپنے ہم وطنوں کی امداد کے لیے آئے. ان شہریوں میں جوناتھن اسمتھ بھی شامل تھے جنہوں نے کم از کم 30 افراد کی زندگیاں بچائیں. وہ یہ کام اس وقت تک انجام دیتے رہے جب تک انہیں خود دو گولیاں نہیں لگیں اور انہیں ایک پولیس افسر میک گراف نے بحفاظت کھینچ کر نہیں نکالا. یا پھر ٹیکسی ڈرائیور جان زیکیورا ہیمینیز جو خطرناک حالات میں قتل عام کے دوران بارہا لوگوں کو ٹیکسی میں ڈال کر بچاتا رہا. قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے خدا سے دعا کی کہ وہ ان مرد و خواتین پر رحمت کا سایہ رکھے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، زخمی ہونے والوں اور ہلاک شدگان کے خاندانوں کے زخم مندمل کرے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ہولناک گہرائیوں میں ہمیں ایسے مردوں اور عورتوں سے امید کی نوید ملتی ہے جو ہمارے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں.
We cannot be defined by the evil that threatens us or the violence that incites such terror.
ہمارا تعلق بدی سے نہیں بنتا جس سے ہمیں خطرہ درپیش ہوتا ہے یا اس تشدد سے جس کے نتیجے میں ایسی ہولناک صورتحال پیش آتی ہے. ہمارا تعارف، ہماری محبت، ایک دوسرے کی دیکھ بھال اور ہماری جرات سے عبارت ہے. تاریک ترین لمحات میں جو چیز سب سے زیادہ روشن ہوتی ہے وہ اچھائی ہے جو لوگوں کے دلوں میں پرورش پاتی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم پر رحمت ہے کہ ہمارے ارد گرد جرات مند افراد موجود ہیں.
As one eyewitness recounted this week, while everyone else was crouching, police officers were standing up as targets, just trying to direct people and tell them where to go.
جیسا کہ ایک چشمدید گواہ نے اس ہفتے کہا کہ جبکہ ہر ایک بچاؤ کر رہا تھا، پولیس والے نشانے کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے اور لوگوں کو ہدایات دے رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ انہیں کہاں جانا ہے. اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے والدین، شوہروں اور بیویوں نے خود اپنے جسموں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا. امریکی گولیوں کی بوچھاڑ میں گھس گئے تاکہ لوگوں کو بچا سکیں. ہرچند کے حملے کی زد میں آنے والے لوگ ان کے لیے بالکل اجنبی تھے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں ہمیں اس ہولناک واقعے سے جو پیش آیا ہے نبرد آزما ہونا پڑے گا. تاہم اس جدوجہد میں ہم اکٹھے ہوں گے، ہم ایک ساتھ مل کر درد برداشت کریں گے اور امریکیوں کی حیثیت میں متحد ہو کر اس کا مداوع کریں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر کارنیلیس. اور اب سے کچھ دیر کے بعد آپ پروگرام سنیں گے چاہ رنگ. پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی. خالدہ حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.